حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایات میں کئی مقامات پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ عہد علیہ فی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ سمعت خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھ سے میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا، یا میں نے اپنے دوست حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا اللہ کے رسول مجھے حکومت مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف روایات میں دو مختلف الفاظ آئے ہیں، یا تو یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا ہے یا ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور آپ نے دونوں جملے ارشاد فرمائے ہوں گے۔ ایک جگہ تو یہ آیا ہے طبقات نفاد میں ہی، اور دوسری روایت بھی وہاں کی ہی ہے کہ آپ نے فرمایا ابو ذر حکومت ایسی امانت ہے کہ اگر اس کے حقوق پورے نہ کیے جائیں تو قیامت کے دن سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور تم کمزور ہو۔ اور ایک جگہ پر یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی اس خواہش پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو ذر تم کمزور ہو، اور میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اسی روایت کو ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں اور تم دونوں ہی اس طرح کے نہیں ہیں کہ حکومت کو سنبھال سکیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی سچائی اور صفائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھی، اور جو ان کے اندر تھا وہی ان کی زبان پر تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی امیر بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ایک آدمی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو چادریں پیش کی، تو انہوں نے ایک چادر لی اور اپنی تہمت کے لیے استعمال کی، اور ایک چھوٹا سا کمبل اوپر اوڑھ لیا، اور دوسری چادر جو ویسی ہی تھی اپنے غلام کو دے دی۔ اگلے دن صبح جب وہ لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا حضرت اپنی دونوں چادریں خود استعمال کی ہوتی، ایک آپ نے تہمت کے طور پہ باندھ لی اور دوسری بھی اسی جیسی تھی آپ اوپر اوڑھ لیتے، تو یہ دونوں چادریں یکساں ہوتی خوبصورت لگتی زیادہ بہتر ہوتا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اور جو کچھ تم خود کھاتے ہو اور پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلانا اور پہنانا، تو میں اسے وہی کچھ کھلاتا ہوں جو خود کھاتا ہوں، اور وہی کچھ پہنتا ہوں خود بھی اور جو کچھ کے اسے پہناتا ہوں۔ یہ مساوات تھی، برابری تھی، اور اسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب لوگوں کو برابر کی تنخواہ دیتے تھے، خواہ وہ شخص فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا ہو یا وہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہوں۔ اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اخراجات سب لوگوں کے تقریباً یکساں ہیں، ہر ایک نے اپنے گھر میں خرچ کرنا ہوتا ہے، زیادہ بچے ہیں زیادہ خرچ ہے، کم بچے ہیں کم خرچ ہے، لیکن بنیادی ضروریات زندگی جیسے کپڑا ہے مکان ہے کھانا پینا ہے یہ سب لوگوں کی یکساں ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یکساں دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آپ ان کو زیادہ دیں جو لوگ بدر میں شامل تھے, جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں, اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ اس کو نہیں مانے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنا دور آیا تو انہوں نے تنخواہوں میں کمی بیشی فرمائی تھی, اور انہوں نے باقاعدہ رجسٹر مرتب کرائے اور فرمایا لکھو کہ کس کس کو کتنی تنخواہ دینی ہے. اور جب یہ تحریر کیا جا رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہاں سے ابتدا کریں, تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی تنخواہ سے آغاز ہونا چاہیے کہ خود آپ کا حصہ کتنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور افسوس کا اظہار فرمایا اس جواب پہ, اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرو اور ان کے خاندان سے شروع کرو. کہ بنو ہاشم سب سے اچھے ہیں, قریش سب سے اچھے ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں, ان کا گھرانہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ, یہ لوگ سب سے اچھے ہیں, ان سے شروع کرو. اسی لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی تنخواہیں دی جتنی وہ بدر والوں کو دیتے تھے. جب ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے شکایت کی کہ آپ نے میری تنخواہ کم رکھی ہے, حالانکہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے عمر میں بھی بڑا ہوں, اور میں احد میں آیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرما دیا تھا, پھر خندق میں میں شریک رہا ہوں, اسلام میں قدیم ہوں, یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اس کا کیا حل ہے کہ تم سچ کہتے ہو, مگر اس کا کیا حل ہے کہ تمہارے باپ سے ان کا باپ اچھا ہے, اور تمہارے نانا سے ان کے نانا اچھے تھے, اور پھر خود وہ تم سے اچھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری جگہ آتا ہے کہا کہ میں سب سے پہلے تنخواہوں کو وہاں سے شروع کروں گا جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے سال میں جن تبدیلیوں کا کہتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال سے میں تبدیلی کروں گا, ان میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ فرماتے تھے مجھے تجربہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی بالعموم یکساں ہوتی ہیں, اس لیے لوگوں کے اجر اور فضیلت کو آخرت پہ چھوڑ دو. اور فرماتے تھے میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اتنا ہی دیں اور فتح مکہ والوں کو بھی اتنے ہی پیسے دیں, تو فرق کیا رہا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر آخرت کا فرق ہے, جو پہلے ایمان لائے ہیں اللہ انہیں زیادہ بڑا درجہ دے گا, اور جو بعد میں ایمان لائے ہیں جنت کا درجہ کم ہوگا, لیکن دنیا تو گزارنی ہے, اس میں تو سب لوگ تقریباً یکساں رکھے جائیں گے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور فرمایا کہ میرا خیال ہے میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف رجوع کروں گا. تو اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, یہ بھی برابری دو چادریں آئیں, وہ ایک غلام کو دے دی اور خود پہن لی, اور عمارت اور حکمرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منع فرما دیا. نہ صرف منع فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی حکمت عملی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا ہے, اور آئندہ اگر خلافت کا دور آئے گا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق نہیں, آپ نے وفات سے پہلے ایک خطبہ دیا ہے, اور وہ اتنی زبردست سیاسی چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خلافت کی سیاست کو اپنے ایک خطبے میں باندھ کے رکھ دی. بڑی چیزیں پیدا ہو سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا آخری خطبے جو آپ کے ہیں وفات سے چند دن پہلے, تشریف لے گئے احد, اور احد کے میدان میں جو قبریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افسوس اور دکھ کا اظہار فرمایا, اور پھر انہیں سلام پیش کیا اور فرمایا کہ تم میرے منتظر ہو اور میں ان قریب تمہاری طرف لوٹنے والا ہوں, آنے والا ہوں. اور پھر آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا, اور پھر پٹی باندھ دی گئی, اور آپ مسجد نبوی میں آئے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جو خطبات ارشاد فرمائے ان میں ایک جگہ آپ نے انصار کو بلا کے کہا کہ انصار تم میرے بعد دیکھو گے کہ حکومت کے عہدے جب تقسیم ہوں گے تو تمہیں لوگ پیچھے رکھیں گے اور باقی لوگوں کو آگے بڑھا دیا جائے گا. عہدے اور لوگوں کو ملیں گے تمہیں نہیں ملیں گے تو تم کیا کرو گے؟ اس پہ کوئی بھی اختلاف آئندہ پیدا ہو سکتا تھا نا. خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ تک چلی تو انصار نے کہا اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں کیا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جب تم دیکھو کہ حکومت عہدوں کی تقسیم میں تم پر کسی اور کو ترجیح دے رہی ہے تو دیکھو کچھ نہ کہنا, صبر سے کام لینا, حتی تلقونی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے, صبر کرتے رہنا اس وقت تک. اتنی بڑی بشارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی کہ آج جو قربانی تم دو گے اور عہدوں پر نہیں بولو گے, میرے کہنے پر عمل کرو گے, تو حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. ساری خلافت راشدہ کے دور میں متعدد واقعات ملیں گے کہ انصار سے جب کہا گیا کہ آپ یہ عہدہ لے لیں یہ عہدہ لے لیں, انہوں نے کہا نہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عہدے کوثر پر ملیں گے, یہ دنیا کی حکومت ہے, آج ہے کل نہیں ہے, ہمیں یہ ضرورت نہیں, بس وہ عہدے کوثر کا وعدہ صحیح ہے. ایسے واقعات بھی مل جائیں گے کہ انصار کے پاس خلفاء گئے, بلایا اور کہا یہ عہدہ رکھیے, انہوں نے کہا نہیں. اور ایسے بھی مل جائیں گے کہ بعض انصاری جوان تھے, انہیں شکایت کی کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں عہدے کس کو مل رہے ہیں, خلافت کس کو حکمران بنا رہی ہے, اور آپ لوگ پرانے اسلام والے ہیں اور آپ کا اتنا حق ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا قدیم تعلق, اور آپ نے ان لوگوں کو ہجرت کے بعد پناہ دی تھی, اور آج حکومت کے عہدے یہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں آپ کو نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا بیٹے چپ رہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تم ایسی تقسیم دیکھو گے تو فاصبروا صبر کرو حتی تلقونی علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ ملے. ٹھیک یہی پولیٹیکل پالیسی, سیاسی رد عمل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رکھا, اور ایک دن ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کیا کرو گے جب ایسے حکمران ہوں اور تم ان کا دور دیکھو کہ وہ اپنا حصہ زیادہ لے لیں اور تمہیں تم لوگوں کو کم دیں تو کیا کرو گے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے جرأت مند صاف وہ آدمی تھے, عرض کیا اللہ کے رسول تلوار کھینچ لوں گا اور سیدھا کر دوں گا لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تلوار سے بہتر بات بتاؤں. ارشاد ہوا ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کے مل جاؤ. بس یہ جملہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یاد رکھا, اس لیے کوئی کچھ کہتا تھا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا تھا, فرمایا تھا مجھ سے مل لو آ کے قیامت میں. ایک مرتبہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو ذر جس مسجد میں آج لیٹے ہوئے ہو, جس جگہ پہ آج ہو, جب یہاں سے نکالے جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے اگر نکلنے کا حکم کوئی دے گا مجھے کہے گا تو میں مسجد میں آ جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی اس مسجد سے بھی نکالے جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا اپنے گھر چلا جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر گھر سے نکالے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول پھر تو تلوار نکال لوں گا, پھر تو کوئی حل نہیں. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ میرے کندھے پہ ہاتھ اپنا دست مبارک مارا اور مجھ سے فرمایا تھکی تھی اور فرمایا ابو ذر اللہ تجھے بخشے تلوار نہ نکالنا. ابو ذر اللہ تیری مغفرت کرے, تلوار کی بات مت کرو. ابو ذر جب ایسے ہو جائے تو خدا تمہیں بخشے, تلوار سے کام نہیں لینا. بلکہ جہاں خلافت والے کہیں گے وہاں چلے جانا, جہاں حکمران بھیجیں بس وہاں چلے جانا. یہ پیش بندی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ حالات کیا ہو جائیں گے. آپ اسے ان کی فراست کہیں یا یہ کہیں کہ معجزاتی طور پر تھا, کچھ بھی اس کی تعبیر کریں, مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات پہ گہری نظر رکھتے تھے. اسی لیے جب ربضہ کا حکم ہوا یا انہوں نے پسند کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے گھر میں رہیے, تو انہوں نے کہا نہیں. اور جب پھر انتخاب دیا گیا تو انہوں نے ایک گاؤں کا انتخاب کر لیا مکہ مکرمہ کے قریب, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں بھیج دیا, اور وہاں جو حکمرانوں کی طرف سے خلافت کی طرف سے آدمی مقرر تھا انتظام کے لیے، شہر کا میئر کہہ لیں، اس گاؤں کے بڑے جو تھے، وہ خلافت نے ایک حبشی غلام کو مقرر کیا تھا خلفائے کرام رضی اللہ عنہم عہدے دیتے ہوئے، تقسیم کرتے ہوئے غلاموں میں اور آزاد لوگوں میں کم فرق کرتے تھے، اگر غلام کی صلاحیت تھی تو وہ اسے بھیج دیتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر غلام کو رکھا ہوا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کے اوپر حکمرانی کے لیے، اور وہ انصاف عدل پر امن معاشرہ تھا. نماز کا وقت آ گیا تو وہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی عزت اور احترام کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے امیر، اور کہا حضرت نماز پڑھا دیں، ان کا بالکل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ میں حکمرانوں کی اطاعت کروں، نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھوں گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل دنیا کی محبت سے ایسے پاک اور دھلے ہوئے تھے، بس یہ آدمی ہے حکمرانی آ جائے، عہدہ آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، ان کے حالات نہیں بدلتے. بلند سوچ، بہت دور اور گہری بات کی سوچ، بہت عمدہ عمل، دنیا کی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود کوئی دلچسپی نہیں، بس ضروریات زندگی. اور یہ اسی لیے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ہم ان کے شاگرد کہتے ہیں جب ہم نے غور کیا کہ اس شخص کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن یہ ذاتی طور پر کیا استعمال ہے، تو معلوم ہوا کہ مسواک ہے، کپڑے ہیں، لوٹا ہے، کھانے پینے کے برتن ہیں، بس جو ضروریات زندگی جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، کمرہ ہے، ایک مکان، چھوٹا گھر بنا ہوا ہے، بس یہی چیزیں ان کی زندگی میں، باقی کچھ نہیں، باقی ساری دنیا جو کچھ بھی ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا بہت زیادہ تھا، تو نماز نہیں پڑھائی. فرمایا نماز آپ یہ پیچھے پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا حکمرانوں کی اطاعت کرنا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا زبان پہ تو پھر ایسے رو دیتے تھے کہ لوگوں کو دیکھ کے تعجب ہوتا تھا، مگر تعجب اس کو نہیں ہو سکتا جس انسان کے دل میں محبت کا اثر ہو. جس کو زندگی میں کسی سے محبت ہوئی ہو نا، اس سے پوچھو، جس سے تعلق ہوتا ہے، تو اس کا نام آتے ہی کیا کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے. احمد نکیس کہتے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں ایک شخص کو دیکھا مسلسل سجدے کر رہے ہیں، مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن جس کے لیے پڑھی ہیں وہ بس جانتا ہے، یعنی اللہ. اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے دوست ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اور پھر رونے لگے، اور وہ رونا اتنا زیادہ ہو گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بات پوری نہیں فرما سکے، ایسا رونا تھا، اور پھر بولے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پھر آنسو مڈائے، اور پھر سنبھلے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کو سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو میں نے متاثر تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے ابو ذر کہتے ہیں. تو یہ سن کے جو ان کے عزت ادب میں مجھ سے کمی رہ گئی تھی اس پر بڑی ندامت ہوئی کہ ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا ادھر سے بھی ایسا ہی تھا. حدیث میں آیا ہے کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کہاں ہے ابو ذر، تو تلاش ہوتی تھی کہ جب وہ حاضر ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ بڑھا دیتے تھے، مصافحہ فرماتے تھے. اور یہ محبت اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ ان سے بعض راز کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی لیے مسند احمد میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ مجھے میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو طرح کی ہیں, اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو راز کی ہیں جو مجھے معلوم ہیں, ارشاد فرمائی تھی, اور اگر ان میں سے کوئی پوچھو گے تو میں نہیں بتاؤں گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات تھی تو اس کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ وفات میں کس کس کو یاد فرمایا تھا. مسند احمد میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی حاضری ضروری ہے, یاد ہو رہی ہے. تو جب یہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے, اٹھنا دشوار تھا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر چھپ گئے اور اپنا چہرہ نیچے کر لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کمر پہ ڈال دیا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا. یہ محبت تھی اور تعلق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا, شفقت تھی. اسی لیے وہ خلفاء کی بھی اطاعت رہی, جو کچھ ارشاد فرما دیا گیا تھا ان سے اس پر اپنے آپ کو پابند رکھا انہوں نے. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو چار رکعتیں پڑھائی تھیں جس کا ذکر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں بھی آیا ہے, تو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار رکعتیں پڑھی ہیں, تو بہت ناگوار گزرا ابو ذر رضی اللہ عنہ پر. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ حج کیا, یہ سب دو دو رکعتیں ہی پڑھتے تھے, انہوں نے چار کیوں پڑھا دی؟ لیکن پھر خود ابو ذر رضی اللہ عنہ نے چار ہی پڑھائی. تو لوگوں نے کہا کہاں تو آپ عثمان رضی اللہ عنہ پہ برہم ہو رہے تھے کہ کیوں چار پڑھا دی اور کہاں آپ خود بھی چار ہی پڑھا رہے ہیں. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو حکمران ہوں گے ان کی تعمیل کرتے رہنا, اور دیکھو اگر کوئی شخص ان کی مخالفت اور ذلت کا ارادہ کرے گا تو وہ اسلام کے حلقے کو اور اسلام کی جو رسی اس کی گردن میں ہے اسے نکال دے گا, اس دیوار میں دراڑ ڈال دے گا, اور وہ شخص ایسا ہے جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو فرماتے تھے اس لیے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ اللہ کے ہاں میری توبہ بھی قبول نہ ہو. سچائی ایسی تھی کہ تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ذکر کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول لائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ابو ذر کے آج دنیا میں میرے اور ابو ذر کے علاوہ کوئی شخص باقی نہیں ہے جو اللہ کے معاملے میں کسی کا خوف نہ رکھتا ہو سچی بات کہتا. حقیقت یہ ہے کہ جب دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہ ہو تو ایسے شخص کو حق گوئی سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا, سب سے بڑا دلیر آدمی, اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی, اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں, خوف بھی نہیں. جب اسے پتا ہے کہ مرنا ہی ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے تو اب ڈرنا کیا ہے؟ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اب کون ہے جو لوگوں سے نہ ڈرتا ہو, یعنی لوگوں کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو, لوگ برا کہیں گے. بیس نو مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم آج کے معاشرے میں حق بات کہنے سے رک جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, گلی والے کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے, اور یہ نہیں سوچتے کہ آج کی خاموشی یہ قیامت کے دن اس وقت کی چیخ و پکار سے نجات نہیں دلا سکے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کی ہے, ترمذی وغیرہ میں آتی ہے, کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے, انہوں نے اپنی بیٹی مجھے بیاہ دی, نکاح میں دی, اور مجھے انہوں نے مدینہ منورہ پہنچایا, اور ابو بکر نے بلال کو اپنے پیسے سے خرید کے آزاد کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عمر پر رحم کرے, ہمیشہ سچی بات کہتا ہے, خواہ وہ کسی کو کتنی کڑوی کیوں نہ لگے. اور اس سچائی نے اس حال میں اسے کر دیا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں رہا، معلوم ہے صدیق کوئی اس کا دوست نہیں رہا، صرف الحق سچ بول بول کے اب لوگوں نے اس سچائی کی وجہ سے اس سے تعلق منقطع کر لیا، چھوڑ دیا اس کو. پھر فرمایا اللہ عثمان پر رحم کرے، اتنا با حیا آدمی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی پر رحم کرے اور اللہ تعالی حق کو علی کے پیچھے چلا دے، جدھر علی رضی اللہ عنہ جائیں حق ادھر چلا جائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو نفرت تھی نا لوگوں کو، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حق گوئی تھی، سچائی تھی. جو ان کے زمانے میں لوگ آ گئے تھے ان کی خلافت کے دور میں، انہیں اس شخص کی اس ہستی کی قدر ہی نہیں ہوئی. اسی لیے نہج البلاغہ آپ پڑھیں تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ بار بار اپنے فوج والوں کو، بار بار اپنے دوستوں کو وہ ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے بالکل قدر نہیں کی میری، اور تم انہیں پہچانا ہی نہیں کہ میں کون. اسی لیے فرما دیتے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ علی نہ رہے، مجھ سے دریافت کرو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ. اور ایک جگہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے علم حاصل کرو اور میرے بعد مجھ جیسا تم نہیں پاؤ گے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے الگ کر دے اور میرے بعد وہ شخص تمہیں دے جو تمہارے معاملے میں ایسا اچھا نہ ہو جیسا میں اچھا ہوں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایات جو کرتے تھے بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ، حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک لشکر میں تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں امیر تھے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے امیر تھے، اور اس میں چار صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا کہ ہم چاروں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ عنہ کے مزاج، ان کی طبیعت کی سختی، اس کی شکایت کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پہنچے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول، اپنے علی کو دیکھا ہے، علی رضی اللہ عنہ ایسے کرتے رہے ہیں، ایسے کرتے رہے ہیں، یہ سختی تھی ان کے مزاج میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، دوسرے اٹھے، تیسرے، چوتھے، سب نے اس پہلے کی تصدیق کی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا علی سے کیا واسطہ ہے؟ اور چہرہ مبارک کی رنگت بدل گئی. آپ نے فرمایا علی کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، تم جانتے نہیں ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اس میں احمد وغیرہ میں یہ روایات آتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شکایت کرتے ہو، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے بعد ہر مومن کا آقا وہ ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت محبت، تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، اور وہ سچائی ان میں تھی، بالکل سچ بولتے تھے. اور اس سچائی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ترک کر دیا تھا. اسی لیے ایک موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ کو، تم لوگ اٹھ کھڑے ہو اور بتاؤ تم میں سے کس کس آدمی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جس کے وہ آقا ہیں ان کا میں بھی آقا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کیا میرا حق تم پر تمہاری جان سے زیادہ نہیں بنتا؟ تو اے صحابہ رضی اللہ عنہ، تم سب نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کا حق ہماری جانوں سے زیادہ ہے ہم پر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں، تو سب نے اقرار کیا تھا. اور پھر تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم جانتے نہیں ہو کہ میں جس کا بھی آقا ہوں علی رضی اللہ عنہ اس کے آقا ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھنا شروع ہوئے، ایک دو تین چار، راوی کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا وہ 50 کے قریب تھے، سب نے قسم کھائی اور ان کا بالکل سچ کہتے علی، ہم سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جملہ کہا تھا. اسی لیے سیوطی اس حدیث کو متواترات میں شمار کرتے ہیں، اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ کے معاملے میں بولنا، سچی بات کہنا، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. حضرت رضی اللہ عنہ کا حال بھی یہی تھا. فزاری کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ہم نے مہمانوں کو دیکھا، پڑوسیوں کو دیکھا، رات کو شام کو بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، کھجوریں آتی تھی، کھجوریں اور دودھ لے کے پڑوسیوں کے پاس جاتے تھے، فرماتے تھے پہلے تم کھاؤ، اور پڑوسی کہتے تھے اللہ آپ کو برکت دے، ضرورت نہیں ہے، پھر گھر لے آتے تھے اور پھر مہمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے، کہتے تھے تم کھاؤ، مہمان کہتے تھے کہ حضرت آپ بھی کھائیں تو کہتے پہلے تم کھاؤ. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ مہمان یا پڑوسی کھا لیتے تھے اور خود وہ بھوکے سو رہتے تھے. ہزاری کہتے ہیں مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے خود انہیں دیکھا کہ خود بھوکے سو گئے اور لوگوں کو کھلایا. یہ وہ فقر تھا ان کا اور صبر تھا جس نے کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے بڑا تعلق تھا فقر سے اور ان معاملات سے جن میں صبر کرنا پڑتا ہے. فرماتے تھے دو چیزیں کیا ہی اچھی ہیں میرے لیے، ایک موت جس کا میں منتظر ہوں اور ایک فقر جو زندگی میں ہے، کتنی خوش کر دینے والی چیزیں ہیں میرے لیے. اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیتیں کی، بہت طویل باب ہے بھئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا بہت طویل ہے، اس کو اگر بیان کریں تو کہاں تک مسئلہ پہنچائے. بات تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہو رہی تھی، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بات بھی درمیان میں آ گئی. اچھا اس کو ختم کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ایک ایک چیز سنا دیتے ہیں بس، جو نصیحتیں انہیں کی تھی اس سے فرمایا تھا کہ ابو ذر مسکینوں سے ملتے رہنا، غریب لوگوں سے محبت کرنا، اور ایک بات یہ ارشاد فرما دی تھی کہ دنیا میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا اور اپنے سے اونچے جو لوگ ہیں ان پہ نگاہ نہ کرنا. بڑی کام کی باتیں. جب آدمی غریبوں سے محبت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں غربت، لوگوں کی تنگی، ان کے مسائل، یہ چیزیں کیا ہیں. ایک صاحب تھے حکمرانوں میں گزرے، اور شاید اب تک جتنے حکمران تھے سب سے زیادہ ذہین شخص وہ تھا. واللہ عالم، سیاست سے بحث نہیں ہے، مگر انہوں نے نعرہ دیا تھا اس بات کا کہ وہ اس ملک میں مساوات قائم کریں گے. تو ان کی پارٹی میں جن لوگوں پر سوشلزم کا زیادہ اثر تھا ان میں سے ایک صاحب نے کتاب لکھی اپنے قائد کی تعریف میں، جو خوبیاں ان میں تھیں تھی. انہوں نے لکھا کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر ہمارے قائد تشریف لائے، اور میں نے ان سے، یہ ان کے منسٹر تھے، تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر ایک آدمی اتنا دیوانہ ہے ہماری اس پارٹی کا کہ اس نے جب سے سنا ہے کہ آپ آ رہے ہیں فیصل آباد، وہ کل شام سے بیٹھا ہوا ایئرپورٹ پہ، صرف آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے اور وہ پاگل کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان سے ہاتھ بس ملا لیں اور کچھ نہیں، کوئی کام نہیں. تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا اچھا بلاؤ اسے. تو جب ہم نے اسے بلایا تو وہ مزدور سا آدمی تھا، اور میلے کچیلے کپڑے، میلے کچیلے ہاتھ. تو یہ خود چونکہ منسٹر صاحب کامریڈ تھے، کمیونسٹ تھے، بہت متاثر تھے اس سے، انتقال فرما گئے، تو کہنے لگے میں اسی حالت میں سے اندر لے آیا، کیونکہ مساوات ان کے ذہن میں تھی، تو وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں تھی یا نہیں تھی یہ تو وہ الگ بات ہے. تو انہوں نے ہاتھ ملایا اس سے، اور جب وہ آدمی چلا گیا تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے قائد سے ہاتھ ملا لیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے اپنا ہاتھ ایک طرح سے الگ اپنے جسم سے رکھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پرائم منسٹر یہ کیا کر رہے ہیں. اور آخر وہ اٹھے اور جا کر انہوں نے واش روم میں اپنا ہاتھ دھویا اور اس سے ناگواری کا اظہار کیا کہ کیسے کیسے گندے لوگ ہاتھ ملانے آتے ہیں. یہ ہے مساوات جس کے مدعی سے قائم کر رہے تھے. کاش ان کی تربیت اس نہج پہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غریب لوگوں سے ملتے رہنا، ان سے محبت کرنا. جب آدمی غریبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اچھی طرح پیش آتا ہے، تو کوئی کسی سے کچھ اس کے مقدر اور نصیب کا چھین نہیں لیتا. مگر بڑے آدمی کو عہدے کے اعتبار سے جو بڑا ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ پبلک کیا کر رہی ہے، لوگوں میں کیا معاملہ ہے، مجھے کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کا دل جیتنا ہے. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو، کہ فرمایا اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا، اوپر والے درجے لوگوں کے وہ نہ دیکھنا، تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو. مقدمہ اوپر دیکھے کہ اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی اس دوڑ میں لگ جاتا ہے. اور دنیا جب انسان کے لیے ضروریات کے درجے سے زائد ہوتی ہے، پھر وہ درجہ آتا ہے جہاں وہ آرام اور سکون ہوتا ہے، تفرحات ہوتے ہیں، یہ بھی چلیے گوارا ہے. اور اس سے آگے پھر حرمات شروع ہوتی ہیں، حرام چیزیں شروع ہوتی ہیں. اور اس کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب اپنی چیزوں کا دوسرے بلند والے لوگوں سے موازنہ اور مقابلہ کرتا ہے. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہی کہ کسی سے سوال نہ کرنا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے اس کے پابند رہے سوال نہ کرنے کے. اور ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی، یہ بھی کتنے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مانگنا نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کہ ان کا حال یہ ہوتا تھا ہمارے دوستوں کا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لے لیا کہ کسی سے نہیں مانگنا، گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور گھوڑے کا چابک زمین پہ گر جاتا تھا، اتر کے خود لے لیتا تھا اور کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، نہ کسی سے کہتے تھے کہ اٹھاؤ، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا تم نے کسی سے بھی مانگنے سے. حکیم ابن ہلام رضی اللہ عنہ کو منع کیا تھا، جو بہت زیادہ مال لے کے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھر لو اور بھر لو، اتنی بھر لی سونے چاندی سے گٹھڑی کہ وہ اٹھائی نہیں گئی. تو انہیں نصیحت فرمائی اور فرمایا حکیم، یہ دنیا اور پیسہ بڑی میٹھی چیز ہے، بہت سرسبز ہے، اور دیکھو اس کا حق پورا کرنا مشکل ہے. اور تم یہ طے کرو کہ کسی سے نہیں مانگو گے، یہ ملتی ہے اس کو بھی جو مانگتا ہے اور اس کو بھی ملتی ہے جو نہیں مانگتا. لیکن یہ شخص مانگتا رہتا ہے اللہ بھی یاکل ولا یشبع، وہ ایسے جانور کی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو جانور کھاتا جاتا ہے گھاس چرتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو وقت مانگنا. پر پھر ان کا یہ حال ہو گیا حکیم رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیسے لے کے جاتے تھے کہ آپ کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر یہ کہنا پڑا، قسم کھلائی لوگوں کو اور کہا تم گوار ہو اس پہ کہ میں حکیم رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ ان کے پیسے دیتا رہا ہوں، یہ نہیں لیتے تھے، پھر خود گیا ہوں جا کے کہا ہے، پھر انہوں نے نہیں لیے. ایسے نہ ہو قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے کہ تمہاری مملکت میں ایک شخص کی تنخواہ رہ گئی تھی، کیوں نہیں اسے پوچھا تھا، تم گواہ رہنا ہم لوگ انہیں دیتے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے نہیں لیتے تھے کہ آپ نے انہیں سوال سے منع کروا دیا تھا. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی مجھے اور فرمایا تھا، رشتے داروں سے جوڑ کے رکھنا. اور یہ رشتے داریاں قطع نہیں کرنی چاہیے، کام آتی ہیں، اتنا تو کم سے کم رہنا چاہیے کہ غمی خوشی کے موقع پہ ملتا رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں چیز ارشاد فرمائی تھی کہ ابو ذر سچ بولنا خواہ کتنا ہی ناگوار گزرے، یہ جو سچائی ہے نا یہ ہے، لیکن اس سچائی کی بھی حدود ہیں بھائی. ایسے تھوڑی ہے کہ ہر بات جو حق ہے وہ کہنی ہے، بہت سی سچائیاں ہیں جو نہیں کہی جا سکتی، حتیٰ کہ ایسا سچ بھی ہے جو ہے تو سچ ہی مگر گناہ ہے، مت بولے. غیبت لوگوں کی کرنا ہے تو سچی بات، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں ایسا خراب ہے تو چاہے وہ سچا ہی کیوں نہ ہو تو بھی غیبت منع ہے. ہے یہ سچ مگر گناہ کی بات ہے. ہر چیز کی حد ہے ایک, اس حد کو کراس نہ کرے, لمٹس ہیں. اور اگر وہ ایسا ہے ہی نہیں شخص تو پھر تو اس نے بہتان لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کسی کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ غیبت تو وہی ہے جو تم سچ بول رہے ہو کہ اس میں وہ عیب موجود ہو, اور اگر عیب ہی موجود نہ ہو تو پھر تو تم نے اس پر تہمت لگا دی, بہتہ ہو, بہتان لگایا. اور چھٹی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں گزر کسی کا ڈر نہ ڈالنا دل میں, کوئی ملامت کا خوف نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ہے وہ چیز جس پہ آج ہم بہت سی سچائیوں سے رک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ بھی کسی کو خدا تھوڑے ہیں, لوگ زیادہ کیا کریں گے, بائیکاٹ کر دیں گے, ڈاکٹر ہے تو مریض کم ہو جائیں گے, اور گاہک ہے دکاندار ہے تو اس کے گاہک کم ہو جائیں گے, اور پیر صاحب ہیں تو مرید کم ہو جائیں گے. یہ سب ایسی باتیں ہیں. لوگوں کو اتنا سر پہ چڑھائی آدمی کیوں کہ وہ ان کے سامنے حق بات نہ کر سکے. لوگوں کا احترام کرے, عزت کرے, محبت کرے لوگوں سے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے دب کے اللہ کے معاملے میں لوگوں کی پرواہ کرنے لگے اور اللہ کو بھول جائے. اللہ کے ساتھ تعلق رکھے, اللہ اپنی مخلوق کو راضی کر دیتا ہے جلد یا بدیر, اور نہ راضی ہوں مخلوق والے تو کیا ہے بھائی, آخرت میں ہر ایک نے اپنی جنت اور جہنم بنانی ہے اور قبر اپنی اپنی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ام المومنین مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے, بلا تقصیری تھی اور زیادہ لمبی چوڑی نہ. عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک جملہ لکھوایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جو شخص لوگوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کو خوش رکھتا ہے انجام کار اللہ لوگوں میں اس شخص کو محبوب بنا دیتا ہے اور اللہ خود بھی اس شخص سے راضی ہوتا ہے. اور جو شخص لوگوں کی زیادہ پرواہ کرتا ہے تو انجام پہ اللہ اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے اور اللہ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جدا کر دیتا ہے, لوگوں میں بھی اسے ذلیل کر دیتا ہے. تو اس لیے آدمی لوگوں کو لمٹس میں رکھے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ کا اور لوگوں کا جہاں مقابلہ ہو وہاں اللہ کو بھول جائے اور لوگوں کو وہ ترجیح دے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط چیز ہے اور یہ کرتے ہیں اس لیے کہ ووٹ لینے ہوتے ہیں نا, اس لیے کہ خوش آمد کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو چاہیے کہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تعریف کرتا رہے ولی عزب اللہ. اور ساتویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اسے کثرت سے پڑھتے رہنا, بہت زیادہ پڑھنا. ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ذر میں تجھے جنت میں تجھے ایک خزانے کی خبر دوں, اللہ نے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں ان میں سے ایک خزانے کا پتہ تمہیں بتاؤں. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ضرور ضرور بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے جو چیزیں نکال کے مجھے عنایت فرمائیں گے ان میں سے ایک چیز ایک خزانہ یہ دیا تھا کہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بعض روایات میں اتنے ہیں اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آدمی جب اس کے معنی پر غور کر کر پڑھتا ہے نا تو آپ سوچئے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیوں پڑھیں جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا مگر ان دونوں چیزوں میں پروردگار تیری ہی مدد چاہیے, تو آدمی میں انتصاری پیدا ہوتی ہے. نیکی کرتا ہے تو بار بار پڑھ کے ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو نیکی کیا آپ کی دی ہوئی توفیق سے, ورنہ میں کہاں اس قابل, اور اللہ جو اس گناہ سے بچا ہوں. تو یہ دوسری سائیڈ ہے نا, کہتا ہے اللہ آپ نے مہربانی کی, عنایت فرمائی, مجھے گناہ سے بچا لیا, ورنہ گناہ کا موقع میں کہاں چھوڑتا ہوں, میرا نفس کہاں اس سے پیچھے رہتا ہے. یہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی. یہ تو ایک حدیث ہے, بیسوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں کی تھی. بات تو بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہو رہی تھی, کہاں پہنچ گئی. چلو ادھر چلتے ہیں واپس. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ بلا لیا تھا, جب وہ پیش آیا واقعہ کہ کوفہ کی مسجد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کوفہ والوں تمہارے بیت المال میں سے 100,000 درہم کم ہو گئے ہیں اور نہ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منگوائے ہیں نہ کوئی حکم ہے اور یہ میری ذمہ داری تھی نہ ہی امیر المومنین مجھے اس ذمہ داری سے کچھ بری کر دیں گے تو پوچھیں گے تو یہ اطلاع جب مدینہ منورہ پہنچی تو عثمان رضی اللہ عنہ بڑی فراست تھی وہ سمجھ گئے کہ لوگوں نے یہ شرارت کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بدنام ہو مگر نہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر اعتماد تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو تھا وہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ولیعظم اللہ انہوں نے کوئی خیانت کر لی ہوگی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا شدید صدمہ ہوا اس واقعے کا کہ بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھ گئی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ چھوڑ دیں کوفہ میرے پاس تشریف لے آئیے مدینہ منورہ بلا لیا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ بس چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کا جو زمانہ ان پہ آیا ہے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پھر تنخواہ نہیں لی اللہ تعالیٰ نے مال پیسہ بہت عنایت فرما دیا تھا تجارت میں بہت برکت ہو گئی تھی پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو لیتے رہے محبت بھی تھی ان کا ادب بھی تھا ان کا احترام بھی تھا تعلق تھا ایسا مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فرمایا کہ اب حکومت سے کوئی پیسہ نہیں ہم لیں گے بس یہ جو نوکری ہے مفت میں کریں گے یعنی نیکی سمجھ کے وہ کرتے رہے تو مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے اور حج کا زمانہ آ گیا اور حج کے زمانے میں ہوا یہ کہ 32 ہجری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور جس گاؤں میں وہ رہتے تھے حج کے موسم کی وجہ سے جو لوگ آپ کے پاس تھے وہ بھی حج کے لیے چلے گئے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیماری بہت بڑھ گئی اور دن بدن نقاہت زیادہ ہو گئی اور ان کے پاس ان کی اہلیہ تھی اور ایک بیٹی تھی بس تو جب ایک دن سانس اکھڑنے لگا اور بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی تو اہلیہ رونے لگی اور کہا کہ گاؤں خالی ہو گیا ہے لوگ حج پہ چلے گئے ہیں راستے ویران ہو گئے ہیں اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی تو تدفین اور کفن تک کے لیے کچھ نہیں ہے پھر کریں گے کیا تو انہیں بڑے اطمینان سے جواب دیا اور کہنے لگے مت رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی بالکل سنسان علاقے میں اس کا انتقال ہوگا اور اس کا جنازہ بہت بڑا عزت والا ایک گروہ آ کر پڑھے گا معزز لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے تو ہم سب نے ایک دوسرے کو گن لیا کہ دیکھو اب یہ کس کے متعلق پوری ہوتی ہے اور پھر ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا اور اکیلا میں رہ گیا ہوں بس اور تم راستے پہ غور کرتی رہو اور دیکھو میرا بھی وقت آ جائے گا اور وہ لوگ بھی آئیں گے ضرور جنہوں نے میرا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ مجھ سے میں جھوٹ تم سے بول رہا ہوں اور نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطلاع دی تھی اللہ کی طرف سے اطلاع پا کر ہی کچھ ارشاد فرمایا تھا حتیٰ کہ 8 ذی الحج آ گئی اور جن لوگوں کو مکہ مکرمہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکے تھے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پورا اطمینان تھا یقین تھا ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن دیکھنے گئی کہ اس راستے میں کوئی آ رہا ہو تو کیا دیکھتی ہوں کہ قافلہ آ رہا ہے اور مجھے اکیلا تنہا اور پریشان دیکھ کر ان لوگوں نے اونٹ روک دیے اور مجھ سے کہا کہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے کیوں کھڑی ہو اکیلی تو میں نے کہا ایک مسلمان کا آخری وقت آ گیا ہے اللہ کے لیے اس کے کفن دفن کا کچھ بندوبست کر اور اللہ تمہیں اجر دے گا انہوں نے کہا کون ہے قافلے والوں نے پوچھا تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ شور برپا ہو گیا اور قافلے والے دوڑ پڑے جو جس حال میں تھا اترا سواری سے دوڑ پڑا اور انہوں نے کہا کہ ابو ذر پہ ہمارے ماں باپ قربان ہمارا مال قربان کہاں ہے تو خیمہ دیکھا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیوی کو بلایا، صاحبزادی کو بلایا اور فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، اور وہ جو بکری ہے وہ ذبح کرو اور اس کا سالن پکاؤ، یہ جو مہمان آئیں گے یا آ چکے ہیں انہیں کھلانا، جب دفن کر لیں تو انہیں کہنا کہ ابو ذر کہتا تھا اللہ کی قسم ہے آپ کھا کر جائیں گے، کھائے بغیر سواریوں پہ سوار نہ ہو. یہ تھی قربانی، یہ تھا ایثار. وفات تک دوسروں کی خبرداری ہے، اپنے مہمانوں کا احترام ہے، عزت ہے. تو صاحبزادی نے ایک بکری ذبح کی اور گوشت چڑھا دیا. یہ جو قافلہ آیا تھا یہ نخعی تھے سارے، نخع ایک قبیلہ تھا یمن کا، اور یہ ابراہیم نخعی، اسود، علقمہ رحمت اللہ علیہم، یہ سارے اس قبیلے سے تھے. بڑی اچھی تاریخ ہے اس قبیلے کی. تو اس قبیلے والوں کو دیکھ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہی وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. اور پھر فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے قبیلے والوں، کاش اتنے کپڑے ہوتے کہ آج میرا کفن بن جاتا، اور تم چاہو گے کہ مجھے کفن دو تو خدا کی قسم مجھے وہ چادر نہ دینا جو کسی امیر گورنر کی ہو، اور نہ گاؤں کا نمائندہ ہو، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی ڈاکیے کا کام بھی کرتا ہے حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، تو میں اس سے بھی کپڑا نہیں دینا چاہتا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، حالانکہ خلافت کا دور تھا لیکن حکمرانی عہدے ان سے وہ دور تھے. ایک انصاری نوجوان اٹھا اور اس نے کہا کہ میری والدہ نے دو چادریں کاتی ہیں سوت سے اور وہ میرے پاس ہیں، آپ وہ قبول کر لیں، اور میں کوئی حکومت کی نمائندگی نہیں کرتا، نہ حکومتوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا دل ٹھنڈا کر دیا، سینے میں ٹھنڈک ڈال دی تم نے، بڑا اچھا ہے، تم حکومت حکمرانوں کے قریب نہیں ہو. لاؤ دو چادریں، اور تیسری چادر اپنی تھی ان کی، فرمایا بس میرا منہ قبلے کی طرف مجھے لٹا دو. لوگوں نے لٹایا اور فرمایا یہ تین چادریں مجھے دے دینا. بس اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ انہیں جھوئی قبلہ رخ کیا، انتقال ہو. انہوں نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد جنازہ رکھ دیا. اور اب اس کا انتظار تھا کہ جنازہ پڑھیں، اچانک دیکھا تو اسی راستے پہ پھر گرد اٹھی اور اونٹوں کی سواریاں سر پر دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، حج کے لیے جانا ہے. تو نخعی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اونٹ ہے. تو جنازہ رکھا ہوا تھا سامنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ آخری سفر تھا جو مدینہ منورہ کا انہوں نے کیا تھا، تشریف لا رہے تھے، حج کے لیے حاضری ہو رہی تھی اللہ کے گھر. تو انہوں نے رکوایا سارے اپنے دوستوں کا قافلہ اور فرمایا کیا مسئلہ ہے، تو یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، اور جنازہ آپ پڑھا دیں اور دفن کر دیں، ہم یہ کرنے والے تھے اور آپ تشریف لے آئے ہیں. تو ابن عبدالبر کی روایت میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بے اختیار چیخ نکل گئی اور ایک دم سے اترے اور جا کر لپٹ گئے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ان کی میت سے، اور روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے میرا دوست، میرا بھائی، بڑی برکت والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہی متعلق کہا تھا کہ تو اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی انتقال کرے گا اور اکیلا ہی قیامت میں اٹھایا جائے گا، میرا تو بڑا دوست تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا. یہ دونوں قافلے جو تھے، یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑے معزز لوگ اس کا جنازہ آ کر پڑھیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں کو عزت والا فرمایا تھا. اسی لیے ابن مسعود ان کے شاگرد، اسود اور علقمہ ان کے شاگرد، ابراہیم نخعی ان کے شاگرد، حماد ان کے شاگرد، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد، ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہم، اللہ نے سب کو عزت دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تدفین سے اور فرمایا اب چلو، ڈاکٹر صاحبزادی بولی اور انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے قسم دی تھی اللہ کی اور کہا تھا کہ ان مہمانوں کو کہنا میں قسم دیتا ہوں جب تک کھانا لو تب تک سواریوں پہ سوار نہ ہونا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اس بات پر اور بڑے عمدہ جملے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کہے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور ان کی صاحبزادی کو اپنے ساتھ لے گئے. پھر حج میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی جب واپس جا رہے تھے مدینہ منورہ تو ربضہ آئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ تشریف لائے تھے. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب تعزیت نہ کر سکے اور قبر پر جا کر اس کے لیے دعا مانگے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے گئے تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو گھر دیا مدینہ منورہ میں. گھر تو پہلے بھی تھا اور کی پیشکش کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اور نہیں چاہیے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ آپ کی زیارت سے مجھے محروم نہ کرے, میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند منبر پر تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود میرے بعد بہت تکلیفیں تم نے برداشت کر لی, لوگوں نے بہت دکھ دیا ہے تمہیں, میرے پاس آ جاؤ. یہ جو کوفہ میں ان پر 100,000 درہم کے معاملے میں سازش کی گئی تھی اس کا طبیعت پہ ان کے بہت اثر تھا اور وہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گویا کہ پہنچا ہے. یہ ہوتا ہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر جن سے محبت ہوتی ہے ان تک اثرات وفات کے بعد بھی پہنچا کرتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, کیا کہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے یہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت میں بالکل جھوٹ نہیں کہتا, خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے. تو فرمایا بس پھر تو تم میرا جنازہ پڑھ کے مدینہ منورہ سے جاؤ گے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے تنخواہ لینی چھوڑ دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اور جو پیسے اب تک بنتے ہیں سارے یکمشت لے لیں, آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا نہیں, میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی رہتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کو رات کو پڑھ لے گا اللہ اسے فاقے سے بچائے گا. تو میں نے بیٹیوں کو کہا ہوا ہے وہ پڑھتی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی دعا مانگتے تھے اور کیسی عجیب دعا تھی. فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتے تھے اللہم وسع علی فی الدنیا, اللہ دنیا مجھ پر کھول دے, رزق زیادہ کر دے. وزاہدنی فیہا, اور اللہ یہ جو تو رزق دے اور دنیا دے میرا دل اس میں نہ لگا, یہ نہ ہو جائے کہ اس کی حرص اور لالچ پیدا ہو جائے, بس رزق آئے بہت مگر اس سے محبت نہ ہو. اور اللہ جب تک مجھے رغبت ہے, میرے دل میں اس دنیا کی خواہش ہے کہ مجھے پیسے ملتے رہیں, اللہ اس وقت تک اس دنیا کو مجھ سے نہ چھین. کیسی حکمت کی بات کہی ہے کہ اللہ دنیا دے دے, رزق دے دے, زیادہ دے دے, تنگی نہ ہو. ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, آدمی آزمائش میں آ جاتا ہے, اور اگر اس کی محبت آ جائے دنیا کی تو بھی آزمائش میں آ جاتا ہے, تو اس سے بھی پناہ مانگ لی. اب دنیا کی طلب دل میں ہو کہ میرے پاس مال آئے اور پھر اس کے باوجود آدمی کوئی اور صورت اختیار کرے زہد وغیرہ کی, تو وہ رغبت تو باقی ہوتی ہے نا اندر. اب اگر رغبت کی ساتھ ساتھ کم ہو جائے دنیا تو آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اللہ جب تک رغبت دل میں باقی ہے اس میں بھی کمی نہ آئے, رزق میں ملتا رہے. کیا اچھی دعا ہے کہ پروردگار رزق زیادہ فرما دے اور دنیا کی محبت, اس رزق کی محبت میرے دل سے نکال دے, اور اللہ جب تک یہ محبت باقی ہے پھر اس میں تو کمی نہ ہو اس رزق میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ بیٹیاں پڑھتی ہیں بس اب ضرورت نہیں پیسے کی. اور پھر اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے بتایا, زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا, یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان بچوں کا، اولاد کا، سارے معاملات کا خیال رکھنا. اسی لیے یہ بھی آتا ہے عروہ رحمت اللہ علیہ کی روایت میں، طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے احترام میں خاموش ہو گئے، ایسی کی بات پھر نہیں کی، مگر انہوں نے 20 یا 25 ہزار دینار جو بنتے تھے سونا جو تھا، وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن دوسری طرف انہوں نے بھی اپنی حکومت، اپنی ذمہ داریوں کا پورا وقار کا خیال رکھا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور پیسے ادھر بھجوا دیے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ 200 درہم بہت اچھے کپڑے میں ان کی تدفین کی جائے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص جن کپڑوں پہ کفنایا جائے گا اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا. یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آیا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک جماعت ابو سعید ہیں رضی اللہ عنہ نے تو صاف کہا تھا، غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ اچھے سے اچھا کفن دینا، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھیں گے. اور دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کفن سے مراد یہ کپڑے نہیں تھے، کفن سے مراد یہ تھی کہ جو چادریں تم لے کے جا رہے ہو اسی کے ساتھ اٹھو گے. تو چادروں سے مراد یہ تھی کہ جو حالت ہے، سچ، جھوٹ، بخل، سخاوت، جو کچھ دنیا سے لے کے جا رہے ہو نا، انہی چیزوں کو اللہ کے سامنے لے کے اٹھو گے. تو شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تک کا پاس فرمایا ہو، جیسے تو ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کا کہا تھا، بس تم چھوڑو ان باتوں کو، مجھے اچھے سے اچھا کفن دینا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شاید غالباً اس ان الفاظ کا ہی زیادہ خیال فرما لیا ہو، تو فرمایا بہت اچھے کپڑوں میں میری تدفین کی جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 33 ہجری میں انتقال فرمایا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کی قبر بنی. لکھا ہے کہ جمعرات کا دن تھا، 3 جمادی الاول تھی، اور 33 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. اور جنازہ کہتے ہیں کہ مرد یاسر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، لیکن بہت زیادہ زور ابن سعد نے دیا ہے طبقات میں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے جنازے کی تشہیر سے منع فرمایا تھا کہ ہر ایک کو اطلاع نہ دی جائے. زینب بنت عبداللہ تھی بنو ثقیف سے، یہ اہلیہ تھی جو زندہ تھی. عتبہ بن عبداللہ بن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، عبدالرحمان تھے، ابو عبیدہ تھے، ایک صاحبزادی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نام سارا رکھا تھا. یہ سلسلہ چلا ہے ان کا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، سنت کا اور